بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو اسلامی حکومتوں میں اور اس کے بعد بھی اپنے اپنے دور میں اسلام کے بہترین نمائندے تھے، ان کی کئی ایک تصنیفات میں ان پر جو الہام کیا تھا وہ فکرے آج بھی ملتے ہیں. ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے اس دین کو قائم رکھنے کے لیے مختلف حضرات کو مختلف تدبیریں بھی سجھائیں، اور انہوں نے سالہا سال کی محنت کے بعد اصول مرتب کیے کہ کوئی بھی اسلامی حکومت ہو یا دنیا میں کسی بھی مذہب و ملت کی نمائندہ حکومت ہو تو وہ ان اصولوں کی پابندی کرے گی. چنانچہ بہت سے افراد ایسے ہیں جو صرف اسلامی دنیا ہی کا سرمایہ نہیں ہیں، بلکہ ان سے ان کے بعد آنے والی تمام نسلوں نے فائدہ اٹھایا ہے. وہ نسلیں اپنے مذہب کے اعتبار سے یہودی ہوں، عیسائی ہوں، حتیٰ کہ ملحد ہوں، تو بھی ان لوگوں نے زندگی، معاشرہ، حکومت، قانون، انصاف، ان سب چیزوں میں ایسے اصول وضع کیے جو قیامت تک نور اور روشنی کا بلند منار ہے. ابن خلدون، ابن عاشور، شاطبی، امام رازی اور صاحب مثنوی مولانا روم رحمہ اللہ صرف ہمارے ہی اثاثے نہیں ہیں، یہ پوری دنیا کے اثاثے ہیں، اور جو کوئی بھی ان کی طرف رجوع کرے گا اپنی مشکلات کا حل ان کے اصولوں میں پائے گا. اس سلسلے میں ایک بات آپ کے سامنے یہ رکھی تھی کہ ان سب حضرات نے حکومت کی ذمہ داریوں میں پہلی سطر جہاں پر لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی رعایا کے خون کا تحفظ کرے، اور حکومت کے لیے یہ ضروری ہے کہ معاشرے میں امن قائم کرے اور قتل ناحق ہونے لگے، اور حکومت اس قتل ناحق پر انصاف بھی فراہم نہ کر سکے تو انہیں کوئی حق نہیں ہے کہ وہ حکومت کرے. پانچ چیزیں آپ سے عرض کی تھیں کہ کسی بھی حکومت کے اولین فرائض میں سے ہیں. ایک تو اس میں سے یہ ہے کہ انسانی خون کی حفاظت کی جائے، اور صرف انسانوں ہی کے نہیں، اس مملکت میں جو جانور رہتے ہیں ان جانوروں کی بھی حفاظت کی جائے، اور ان جانوروں کے لیے بھی قوانین بنائے جائیں. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ خلافت اسلامیہ کے دور میں اگر کسی انسان نے کسی دوسرے انسان کا سدھایا و کتا جو شکار کے لیے تھا اسے قتل کر دیا تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے حالات جہاں بھی آتے ہیں، ان کے دور کا انصاف اتنا تھا اور نظام اتنا مضبوط تھا کہ اس نے آ کے امیر المومنین رضی اللہ عنہ سے شکایت کی، تو انہوں نے ایک کتے کے خون کو بھی رائیگاں قرار نہیں دیا. 20 اونٹ تاوان میں دوسرے کو ادا کرنے پڑے، یہ جرمانہ اس پہ لگا کہ آخر کسی بھی انسان کے شکار کے لیے سدھائے ہوئے کتے کو تم نے کیوں مار دیا. دوسری چیز، انسانی نفس کے بعد اور انسان کی جان کے بعد ان علماء اصول نے لکھا ہے کہ کسی بھی حکومت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ انسانی نسل کی حفاظت کرے، اور انسانی نسل کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں نکاح کو رائج کیا جائے، اور حکومت کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ کون انسان کس کا بیٹا ہے، وہ کس کا بھائی ہے، ایک خاتون ہے تو وہ کس کی بیوی ہیں، اور ان سے ہونے والی اولاد کا باپ کون. رشتوں کا تحفظ، انسانی نسل کا تحفظ، تاکہ ان لوگوں کے نسب آپس میں نہ ملے. شریعت نسب کے بارے میں اور رشتہ داریوں کے بارے میں دو اصولوں کا اعتبار کرتی ہے کہ انسانی نسل یا تو وہ چلتی ہے خون کے رشتے کے ساتھ، اور یا وہ چلتی ہے دودھ پلانے کے رشتے کے ساتھ. اگر دودھ پلائی ثابت ہو جائے تو وہ بہن بھائی ہیں اور ان کا نکاح بالکل نہیں ہو سکتا، اور اگر خونی رشتے میں اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا ہے یا حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے، تو ہرگز وہ رشتے قائم نہیں رکھے جا سکتے. چوتھے پارے کے آخر میں اور پانچویں پارے کے بالکل آغاز میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہ لفظ استعمال فرمایا کہ حرمت علیکم، اللہ نے حرام قرار دیا تم پر ان ماؤں کو جنہوں نے تمہیں جنم دیا ہے، ان ماؤں کو جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سوتیلی ماں کو بھی اور سگی والدہ، یہ سب کے سب رشتے اللہ نے وہاں گنوائے ہیں. اور کئی ایک رشتے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ یہاں پر نکاح جائز نہیں. اسی طرح اللہ تعالی نے بہنوں کے متعلق فرمایا ہے کہ وہ تمہاری رضائی بہنیں ہیں یا نسب میں بہنیں ہیں، یا یہ کہ تمہاری سوتیلی بہنیں ہیں، ہر طرح کا نکاح اللہ نے ان کے لیے ناجائز قرار دیا ہے. یہ سب رشتے قائم رہیں گے تو پتہ چلے گا کہ ماں ہے، اور اس کے انتقال کے بعد اس کی وراثت کسے ملے گی، باپ کون تھا، اس کی وراثت سے کتنا حصہ کس کے پاس جائے گا. اگر مذہب نہ رہے، اور وہ لوگ جو دنیا میں ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ مذہب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ ان تمام مسائل کا حل بھی پیش کرے. دنیا کا کوئی بھی مذہب، وہ خواہ عیسائیت ہے، خواہ مسلمان ہے، یہودیت ہے، ہندوازم ہے، بدھ مت ہے، سب کے سب مذاہب ان رشتوں میں فرق کرتے ہیں. اور اب یہ جو شروع ہوئے ہیں، الحاد کی تحریک اٹھی ہے، یہ کہتے ہیں کہ ان رشتوں کا احترام اس وجہ سے نہیں ہے کہ مذہب نے سکھایا ہے، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ ایک ٹریڈیشنل چیز بن گئی ہے. ٹریڈیشنز میں یہ ہے کہ ایک معاشرے میں ماں سے نکاح کوئی نہیں کرتا، لہذا اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے. اب آئندہ سے ہم بھی اس پہ عمل کریں گے، اس میں مذہب کا دخل نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ایک لمحے کے لیے ان ملحدوں کی بات مان لی جائے جو فخر سے اپنے لیے ملحد کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ملحد کون ہوتا ہے؟ ایک طرف کو ہو جانے والا. ملحد کا لفظی معنی ہے کہ ایک طرف کو نکل جانے والا، ایک طرف کنارہ کر لینے والا. لاحد عربی میں کہتے ہیں قبر کو، اور قبر عرب جو کھودا کرتے تھے وہاں کی زمین کی سلابت اور سختی اور کم بارشیں ہونے کی وجہ سے وہ پہلے پورا تہ تک کھڈا مارتے تھے، اور کھڈا مارنے کے بعد وہ ایک سائڈ سے ساری مٹی نکال دیتے تھے، اور مٹی نکالنے کے بعد میت کو اس کے اندر لٹا دیتے تھے، اور پھر اس کو مختلف چیزوں کے ذریعے، برتنوں کے ٹکڑوں کے ذریعے، مٹی کی بنی ہوئی پلیٹس کے ذریعے اسے بند کر دیتے تھے اور اس کھڈے کو بھر دیتے تھے. چنانچہ وہ کھڈا یہاں بھرا جاتا تھا اور قبر اس سے ذرا سا فاصلے پہ اصل میت وہاں لیٹی ہوئی ہوتی تھی. اس کو کہتے تھے لاحد، یعنی ایک طرف میت کو کنارے لگا دینا، ایک طرف کر دینا. الحاد کا مطلب ہے کہ انسان صحیح راستے کے بعد صحیح راستہ اسے معلوم ہو، اور اس کے بعد وہ ایک کنارے کی طرف چلا جائے، ایک طرف کو ہو جائے. اس لیے بہت سے لوگ آپ کو اس لقب کے ساتھ ملیں گے. ہمیں ان لوگوں کو ملحد کہتے ہوئے حیا اس لیے آتی ہے کہ فقہا نے لکھا ہے کہ کسی کافر کو بھی کافر اس کی تذلیل کی نیت سے کہنا جائز نہیں ہے. کافر کافر ہی ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اس میں اپنے نفس کی ذلت محسوس کرتا ہے تو ایسے الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے. غیر مسلم کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ اسے کافر کہنا اس کی توہین بھی ممکن ہے نیت میں ہو، تو اس کو اللہ تعالی نے کتاب اللہ میں جو آیات ہیں اس سے استنباط کیا ہے مفسرین نے کہ اس کا دل دکھانے کا مسئلہ آ جائے تو اسے بھی کافر کہنا درست نہیں ہے. اسی طرح ملحد ہے، ملحد کو ملحد کہنا بھی حصولاً تو درست نہیں ہونا چاہیے، مگر کیا کریں کہ فخر سے اپنا نام رکھتے ہیں کہ پاکستانی ملحد. فخر سے اپنا نام رکھتے ہیں امریکی ملحد، اور فخر سے اپنا نام رکھتے ہیں کہ برطانوی ملحد. اس لیے ہم ان کے فخریہ نام ہی کی بات کرتے ہیں کہ جب نکاح کے باب میں انہیں سنیں تو وہ کہتے ہیں یہ ٹریڈیشنل چیزیں ہیں، وگرنہ اصل میں جو رشتے مذہب حرام قرار دیتا ہے ان رشتوں کو کرنے میں کوئی حرج نہیں. ہم کہتے ہیں کون اتنی لمبی بحث میں پڑے صاحب، آپ نے روشن خیالی اختیار کی اور آپ بہت زیادہ پڑھ لکھ گئے، تو آپ اس کار خیر کا آغاز خود اپنے گھر سے کیجیے. والدہ صاحبہ ہیں، ہمشیرگان ہیں، اور جو بھی ہیں اس مسئلے میں زیادہ نہیں پڑھتے، آپ آغاز کر کے دنیا کو بتائیں کہ اسلام غلط مذہب ہے اور آپ نے صحیح معنی میں انسانیت کا نفاذ کیا. آپ جب کہتے ہیں کہ تمام مذاہب غلط ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اور سائنس کی ضرورت ہے، اور اسی لیے آپ آخر پہ کہتے ہیں، عام تو مسلمان بیچارے کہتے ہیں اللہ حافظ، وہ بیچارے ایسے ہی دقیانوسی قسم کے ہیں، امت پوری ایسے ہی معاذ اللہ گمراہ ہے اور بے وقوف ہے اور انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں سائنس حافظ. تو اللہ کا متبادل سائنس ہے؟ آپ اپنے گھر سے آغاز کیجیے. عمر زیادہ ہو گئی ہے تو صاحبزادی صاحبہ سے نکاح کیجیے. نکاح بھی کی بھی کیا ضرورت ہے، صرف تعلقات ہی قائم کرنے. نکاح تو غلطی ہو گئی ہم سے کہنے کی. دنیا بھر میں الحاد کا پرچار کریں اور اس پہ کسی کے ماتھے پہ شکن نہ پڑے، اور ہم دو چار الفاظ ذرا تہذیب سے ہٹ کے کہہ دیں تو اس دنیا کے سب سے بڑے مجرم اور ظالم ٹھہرے. اس لیے عقل انسانی بھی بتاتی ہے کہ رشتوں کا احترام ہونا چاہیے، شریعت اسی لیے اس پہ زور دیتی ہے اور کہتی ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے، حکومت کو پتا ہونا چاہیے کہ کون کس کا باپ ہے، کون کس کا بیٹا ہے، کون کس کی والدہ ہیں، کون کس کی بہن ہے. جب وراثت تقسیم ہوگی تو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی. اور اسی طرح جب رشتے ہوں گے، یہ دوسری بات ہے، پہلا تو وراثت کا، اور دوسرے شریعت یہ کہتی ہے کہ کبھی بھی کوئی ایسا رشتہ نہیں ہونے دیں گے کہ وہ دو خواتین ایک ہی شخص کی سوتیلی ایک اور ایک اس کے اوپر سوکن لائی گئی، یہ دو خواتین کسی ایک مرد کے نکاح میں جمع ہوں جبکہ اصلاً اللہ نے ان کے لیے قرابت اور رشتہ داری کو قائم رکھنا ضروری قرار دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور ہم نے اس کو بھی حرام کیا ہے کہ تم دو بہنوں کو بے یک وقت نکاح میں رکھو. آخر اس کی حکمت کیا ہے، مصلحت کیا ہے؟ جہاں ایک بیوی ہے دوسری بیوی بھی اسی کے گھر سے، ساس اور سسر وہی ہیں، دو بیٹیاں، ایک مرد نے دو بیٹیوں سے شادی کر لی، کیا حرج؟ کوئی عقل اس پہ کام نہیں کرتی. اللہ نے اس لیے منع فرمایا جو مفسرین نے لکھا ہے کہ ان بہنوں کا آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے سے تعلق، دکھ سکھ میں کام آنا یہ فرض ہے. اور جب ایک دوسرے کی سوکن بن جائے گی تو حسد، رقابت، ایک دوسرے سے نفرت، ایک ہی شوہر پر اپنی اجارہ داری کو قائم رکھنا یہ بالکل ممکن ہے کہ کبھی وہ دونوں بہنیں آپس میں لڑ پڑے. تو جب لڑیں گی تو اللہ نے اصل رشتہ جو رکھا تھا دونوں کے درمیان محبت کا، وہ ختم ہو جائے گا. اس لیے اللہ تعالی نے منع کیا کہ پھوپھی اور بھتیجی، یہ رشتہ ایسا ہے جسے قائم رہنا چاہیے، خالہ اور اسی طرح بھانجی، یہ رشتے ایسے ہیں جنہیں قائم رہنا چاہیے، چچی اور بھتیجی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ کے قاعدے کے تحت فقہا نے ثابت کیا ہے کہ دو ایسی خواتین کسی مرد کے نکاح میں جمانی ہوں گی جن میں اصلاً اللہ نے ضروری قرار دیا ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے خاندانی رشتے کا لحاظ کریں. اور اسی لیے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا اس کے ٹکڑے مختلف جگہ پر آئے ہیں. ان میں سے ایک جگہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ خالہ اور اس کی بھانجی کو، پھوپھی اور اس کی بھتیجی کو ایک ہی وقت میں جمع نہیں کیا جائے گا، اور الفاظ یہ ارشاد فرمائے کہ لوگو یہ رشتہ حرام ہے، حرام، فاربیڈن، روا نہیں ہے. اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، یہ ہم اس کی تیز ایک اور مثال دے رہے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک مرتبہ ایسے ہو گیا تھا کہ ایک آدمی نے شادی کی اور پھر اس نے اسی لڑکی کی پھوپھی سے بھی نکاح کر دیا. امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے بلایا اور درے مارے اس کو اور کہا تمہیں اتنا بھی نہیں پتا، اتنا علم بھی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو حرام قرار دیا ہے، طلاق دو تم ایک کو، منع فرما دیا. تاکہ نسل، انسانی رشتے، ایک دوسرے کا ادب، احترام، رشتوں کا تقدس، یہ سارے کا سارا قائم رہے. تو وراثت میں گڑبڑ، معاشرتی زندگی گزارنا عذاب، شریعت ان دونوں پہلوؤں کو پیش نظر رکھ کے کہتی ہے کہ لوگوں کی حفاظت کی جائے. اور تیسری چیز جس کو شریعت اہمیت دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ نکاح کے بغیر اور گواہوں کے بغیر اگر اس طرح اجازت دے دی جائے تو نسل انسانی کی حفاظت نہیں کی جا سکتی، نسل میں نہیں پتا چلایا جا سکتا کہ آخر یہ کس کا بیٹا ہے اور کون کس کا بھتیجا اور بھانجا ہے، کیونکہ وہ عورت جو جنم دے رہی ہے وہ جانتی ہے کہ کس سے ہو سکتا ہے، اور بسا اوقات وہ بھی نہیں جانتی. اسی لیے شریعت کا مزاج اتنا سخت ہے اس معاملے میں کہ وہ کسی کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ کوئی کسی پر تہمت لگائے. امام زہری رحمت اللہ علیہ کے جملہ اگر آپ کو یاد رہے, یہ مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ اور کتابوں میں بھی آیا ہے, انہوں نے کہا کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ان کے بعد کے خلفاء کا یہ دستور تھا کہ اگر کوئی کسی یہودی اور عیسائی عورت پر بھی تہمت لگاتا تھا تو اسے درے پڑتے تھے. کسی یہودی عورت کے متعلق ریمارکس پاس کرنا کہ اپنے کردار کی خراب ہے, عیسائی عورت کے متعلق کہنا. اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تو قاعدہ مقرر کر دیا تھا, انہوں نے کہا جو بھی میرے دور میں کوئی ایسا لفظ کسی کے متعلق زبان سے نکالے گا جس سے اس کی باپ کی نفی ہوتی ہو, میں اسے اللہ کی قسم ہے سزا دوں گا. وہ جو پاک دامن عورت پر تہمت لگانے کی سزا ہوتی ہے, یعنی 80 درے, 80 کوڑے لگتے تھے. چنانچہ ایک آدمی نے ایک مہاجر صحابی رضی اللہ عنہ کی والدہ کے متعلق ایسی کوئی بات کہہ دی, حالانکہ زمانہ جاہلیت میں کفر میں ان کا انتقال ہو چکا تھا, برس بیت چکے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس کو پکڑ لیا اور فرمایا کہ اچھا, وہ جو بوڑھی عورت اتنے سال پہلے دنیا سے چلی گئی, تم اس کے متعلق تہمت لگا کے اس آدمی کا نسب خراب کرنا چاہتے ہو؟ 80 درے لگوائے اسے. یہ اسی لیے کہ انسانی نسل کی اور رشتوں کی حفاظت ضروری ہے, اور اگر عیسائی اور یہودی عورت پر بھی تہمت لگائی جائے تو شریعت ہمیں کہتی ہے کہ اس پر سزا نافذ ہوگی. یہ شریعت ہے, یہ اسلام ہے, یہ ایسے نہیں ہے کہ ایک لادینیت کا معاشرہ قائم ہو جائے اور لادینیت کو عروج اور اس کو پھیلانے کے لیے یہاں تک کہ بڑے بڑے ایوانوں میں کوئی اٹھ کے کسی پہ الزام لگائے کہ انہوں نے ایسے کیا اور ایسے کیا, اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو کہ تم کس پہ تہمت لگا رہی ہو اور کون ہیں افراد اور کیا شواہد اور کیا ثبوت. عیسائی اور یہودی عورت تک کا احترام حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خلفاء نے اس کو بیان کیا ہے. ایک اور مثال اس کی دے, دو آدمیوں میں لڑائی ہو گئی اور اس نے ٹھیٹھ عربی میں گالی دی, اس کا ترجمہ بڑا دشوار ہے, اس کو آسانی سے اگر ذرا سے ایسے الفاظ ہیں, مگر اس نے کہا کہ تو اس عورت کا بیٹا ہے جو مختلف مردوں کے اعضاء کو سونگنے والی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سن رہے تھے, انہیں ہاتھ اٹھایا اور انہیں فرمایا میں گواہ ہوں, پھر ہاتھ اٹھایا اور فرمایا میں گواہی دینے کو تیار ہوں, پھر ہاتھ اٹھایا اور فرمایا عثمان اس بات پر گواہ ہے جو کچھ کہا جا رہا ہے. یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جس پر یہ کہا گیا تھا, گالی یہ دی گئی تھی, اس کو ابھارا کہ چلو انصاف کے لیے, وہ انصاف کے لیے آئے. انصاف کرنے والے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تھے. اسے کہا امیر المومنین اس نے میری والدہ کے متعلق یہ گالی مجھے دی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین میں گواہی دیتا ہوں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو روک دیا انہوں نے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا چپ رہو عثمان, میں اس کی سنوں. اسے کہا یہ الفاظ کہیں, اور وہ جو آدمی یہ کہنے والا تھا کہ مختلف مردوں کا, اس نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو کہا, اسے کہا امیر المومنین میں نے کوئی گالی نہیں دی. اسے کہا اس سے پوچھیں, ایک اس کی والدہ کا نکاح ہوا, پھر اس کا انتقال ہو گیا, پھر دوسرا, پھر تیسرا, پھر چوتھا, کئی شوہر تھے, میں نے تو یہ مراد لی ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حد جاری نہیں کی, لیکن اسے سبق سکھایا کہ تم اس طرح کے الفاظ جو استعمال کر رہے ہو، یہ الفاظ لوگوں کی عزتوں میں نقص ڈالتے ہیں اور آئندہ ایسے نہیں کہنا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ حد جاری کرنا کسی انسان پہ یہ خود ایک بہت بڑی چیز ہے، لیکن وہ اتنا زبان میں بھی الفاظ میں بھی اتنے محتاط رہتے تھے کہ کسی بھی انسان کا نسب اور یہ چیزیں بالکل اس کی زد میں نہیں آنی چاہیے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جس چیز کا نام حلالہ پڑ گیا ہے نا، اس کے متعلق بڑے سخت الفاظ ارشاد فرمائے۔ ہمارے یہاں چونکہ لوگوں نے شریعت پڑھی نہیں، اس لیے وہ بچوں کا کھیل اسے سمجھتے ہیں اور تین طلاقیں بے یک وقت دے آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ شریعت نے کیا حکم دیا ہے۔ اسی لیے خواتین اعتراض کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اللہ نے یہ سزا ہمارے لیے کیوں رکھی، یہ سزا ہے ہی نہیں۔ شریعت نے ایک سمپل سی بات کی ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اگر عورت فارغ ہو جائے تو وہ پھر دوسرے آدمی سے نکاح کر لے، آزاد ہے۔ اب دوسرا آدمی اسے کیوں طلاق دے؟ اور ایک ہے قانونی چیز اور ایک ہے قانون سے ہٹ کے جو چیزیں ہوتی ہیں اخلاقیات کے درجے میں۔ شریعت نے کوئی حق اس کو نہیں دیا کہ یہ دوسرا شوہر طلاق دے تاکہ پہلے شوہر کے لیے وہ جائز ہو جائے، لیکن جب قانون آتا ہے، قانون اور اخلاقیات کا فرق، شریعت کہتی ہے کہ اچھا قانونی طور پر تو یہ نکاح ہو گیا ہے، اس کو تو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، البتہ وہ طلاق دیتا ہے تو پھر طلاق کے بعد پہلے شوہر کا حق ہے کہ اگر وہ پیغام بھیج دے، ایک عورت کو طلاقیں تین ہو گئی ہیں، وہ عدت گزارتی ہے اور وہ اسے کوئی نکاح کا پیغام دیتا ہے، اس کے دل میں کیا ہے کون جانتا ہے، اور وہ طلاق دے دیتا ہے تو جہاں دس اور رشتے آنے ہیں، ایک گیارہواں رشتہ اس پہلے شوہر کا بھی ہے۔ شریعت نے یہ قانون کی چیز بتائی تھی، لوگوں نے اسے کھیل بنا لی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا جو اس لیے نکاح کرتے ہیں کہ بعد میں اسے طلاق دے دیں اور پہلے شوہر کے لیے اسے درست قرار دیں، مصنف عبد الرزاق کی چھٹی جلد میں آتا ہے۔ انہوں نے کہا ملعونون علی لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اپنے لیے لعنت سنیں گے۔ کہا اللہ کی پھٹکار ہو ایسے لوگوں پر، اللہ کی لعنت ہے، قیامت کے دن ملعونون علی لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامہ، قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیجیں گے ایسے آدمیوں کو، اس لیے کہ نسب خراب ہوتا ہے، اس لیے کہ عورتیں اس لیے نہیں ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انہیں حوث اور عیاشی کا ذریعہ بنایا جائے۔ ایک آدمی شادی کرتا ہے، کیوں شادی کرتا ہے؟ ایک پورا گروہ ایسا ملے گا جو اس لیے شادی کرتا ہے کہ عیاشی کرے۔ اللہ تعالی نے منع کیا، اللہ نے فرمایا محسنین نکاح کی قید میں لانے والے بنو، غیر مسافرین صرف جنسی تلذذ اور صرف اپنے جنس کی تسکین کے لیے نکاح نہ کرنا، ولا متخذی اخدان نکاح عیاشی کے لیے کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ولا متخذی اخدان، یہ چوری چھپے جو آشنائیاں ہیں یہ بھی نہ کرنا، یہ گرل فرینڈز کے فون اور لوگوں سے چھپا کر اس طرح کی عیاشیاں، اللہ نے اسے بھی منع کیا صاف لفظوں میں۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ محسنین غیر مصافحین اور نکاح کی قید میں لانا اور اپنی خواہشات کی وجہ سے پانی بہانے والے نہ بننا، ولا متخذی اخدان اور نہ ہی چوری چھپے عورتوں سے آشنائیاں کرنا، یہ اسی لیے کہ نسل انسانی کی حفاظت رہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک بہت غریب آدمی مدینہ منورہ میں حاضر ہوا، اور ذخیرۃ العقبہ جو نسائی کی شرح ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی غالباً ہے یہ روایت، اس میں بھی دیکھ لینا چاہیے۔ ذخیرۃ العقبہ کی 28 جلد میں ہے یہ، اور وہ اتنا غریب تھا اپنے بھائیوں کے ساتھ آیا کہ ایک دھجی اس نے اپنے جسم پہ آگے باندھ رکھی تھی، ایک پیچھے باندھ رکھی تھی، اور یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس سیدھا چلا گیا، وہاں کوئی دربار اور یہ وہ چیزیں تو تھی نہیں، اور ڈائریکٹ ملا اور کہا امیر المومنین میری مدد کریں، میرے بھائی بھی میرے ساتھ آئے ہیں، بچے ہیں یہ سارے، اور ہماری مالی حالت بہت خراب ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے، ساری بات سنتے رہے، پھر سے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کچھ سوچتا ہوں کیا کروں۔ اور قصہ یہ پیش آیا مکہ مکرمہ میں کہ ایک قریش کے لڑکے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور طلاقیں بھی 3 دے دی۔ وہ لڑکی کو اس نشور سے تعلق تھا، کوئی آدمی اس کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ آج کل مکہ مکرمہ میں ایک فقیر آیا ہوا ہے، جوان لڑکا ہے، اور اسے ذوالقعنین اسی لیے کہتے تھے کہ 2 دھجیوں کا باندھنے والا، تو اگر تم کہو تو میں ذوالقعنین کو کہوں کہ وہ تم سے نکاح کر لے اور پھر طلاق دے دے، اور یہ اپنے شوہر کے لیے پہلے کے لیے جائز ہو جائے گی۔ تو اسے اپنے پہلے شوہر سے تعلق تھا، محبت تھی، جو بھی واسطہ تھا، اسے کہا تم جا کے بات کرو۔ اسے بات کی تو اس کے توارے نیارے ہو گئے، اسے کہا ہیں یہ قریش میں میرا رشتہ؟ اس کہا میں بالکل تیار ہوں۔ نکاح ہو گیا، اور نکاح ہونے کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ذوالقعنین کی مدد کے لیے ایک دن تشریف لائے اور پوچھا ذوالقعنین، تو کہا گیا اس حویلی میں۔ جب آپ نے دور سے دیکھا ایک آدمی کو بہت خوبصورت لباس پہنے ہوئے اور اس کے چہرے کی تازگی، تو بہت خوش ہوئے اور فرمایا اللہ کا شکر ہے اس ذوالقعنین کو کسی نے اچھے کپڑے پہنا دیے ہیں، اللہ کا احسان ہے میرے دور میں یہ ہو گیا۔ جب اور قریب ہوئے تو دیکھا اس پہ تو رنگ بھی لگا ہوا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تمہاری شادی ہو گئی؟ اس کا امیر المومنین یہ قصہ ہوا ہے، اور یہ میرے بھائی ہیں، اور سب کے کپڑے آپ دیکھیں، جہاں میرا نکاح ہوا ہے یہ بہت فیاض عورت ہے، اور بہت کچھ اس نے ہمیں دے دیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا سب سمجھ گئے، اور نے فرمایا کہ اب تم اسے طلاق تو نہیں دے رہے۔ اب اس آدمی کا حال یہ تھا جس نے پہلے طلاق دی تھی، وہ بار بار اس حویلی کے چکر لگاتا تھا اور کہتا تھا ہائے افسوس میری بیوی میرے ہاتھ سے چلی گئی، ہائے افسوس، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شکایت کی اور کہا اس نے طلاق دینی ہے اور یہ طلاق نہیں دے رہا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہ بھی سنا وہ بھی سنا، اور اسے پوچھا فرمایا تم اسے طلاق تو نہیں دے رہے تاکہ پہلے شوہر کے لیے جائز ہو جائے گا؟ اس کا امیر المومنین ایسی اچھی بیوی کو کون طلاق دیتا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اگر تم نے کبھی اسے طلاق دی نا تو یہ میرا درہ دیکھتے ہوئے میں تمہارے سر پہ ماروں گا، کہ تم پہلے شوہروں کے لیے بیویاں اس طرح جائز کرنے والے بن جاؤ گے، میں تمہارے سر پہ ماروں گا۔ یہ اسی لیے کہ نسل کی حفاظت رہے، یہ اسی لیے سب کچھ کہ کوئی آدمی کسی کے نسب میں دخل نہ دے سکے، جھوٹا دعویٰ آ کے کر دیتا ہے عدالت میں کہ یہ میرا بھائی ہے، زمین کی تقسیم میں یہ ہے، کون اس چیز کو بھگتے گا؟ اس لیے نسل کی حفاظت یہ دوسری ذمہ داری ہے جو ریاست کی ہے، اور ریاست کو پتا ہونا چاہیے، ریکارڈ پورا ہونا چاہیے کہ کس کا کس کے ساتھ نکاح ہوا ہے اور کس کا کیا رشتہ بنتا ہے۔ اور اسی وجہ سے امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو رپورٹ دی گئی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جا رہے تھے اور ایران کی فتح میں ایک علاقہ تھا، اور عرض کیا گیا کہ امیر المومنین وہاں پر بہت ہی بے حیائی کا رواج ہے اور بہن اور بھائی آپس میں شادی کرتے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا یہ خط میرا ان کو دکھانا اور انہیں کہنا کہ خبردار میں آئندہ کبھی ایسی بات سنوں اور ان کے پاس جاؤ, اور اگر وہ اس رسم کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ان پہ جہاد کرو اور مار دو ان لوگوں کو جو اس رشتے کو توڑتے. یہ سب نسل انسانی کی حفاظت. اور دوسری طرف وہ بچے اگر دنیا میں آ جائیں جن بچوں کے والد کا پتہ نہیں ہے, جن کا نسب مشکوک ہے, اور باپ انکار کر دے کہ میری اولاد نہیں ہے, اس بچے کا اسلامی دنیا میں مسلمانوں کے معاشرے میں اتنا احترام ہے کہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کوئی بچہ ایسا مل جائے جس کے باپ کا پتہ نہ ہو تو مجھے اتنی خوشی ہو اس بچے کو پالنے میں, اس کی تربیت میں, کہ اس کے مقابلے میں مجھے پوری دنیا مل جائے تو مجھے اتنی خوشی نہ ہو جتنی مجھے اس بچے کی تربیت سے خوشی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی اپنی باندی مر جانا, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اندازہ ہو گیا کہ بچہ ناجائز ہے اور اس کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے. پھر اس سے پوچھا کہ آپ کے یہاں توقع ہے اولاد کی؟ اس نے کہا جی. پھر جب بچہ پیدا ہوا تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ کہتے تھے کہ ہم بھائیوں کے ساتھ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے رکھتے تھے اور کبھی کبھی اسے اپنے کندھے پہ بٹھاتے تھے, اس کا ناک بہتا تھا تو صاف کرتے تھے, اسے پیار کرتے تھے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے چومتے تھے. یہ احساس تک نہیں دلایا کہ تمہارا کوئی نسب نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, یہ وہ بچے ہیں جن بچوں کا نسب ثابت اگرچہ نہیں ہے لیکن اسلامک سوسائٹی میں وہ ایک کرامت فرد بن سکتا ہے, کیوں کوئی اسے تانا دے, اس کا کیا قصور ہے؟ اس لیے جان کی حفاظت, نسل کی حفاظت یہ ضروری. تیسری چیز جس کی حفاظت کو شریعت بہت ترجیح دیتی ہے, صرف علماء نہیں حکمائے اسلام جنہوں نے اس دین کی حکمتیں سمجھی ہیں اور اللہ تعالی جن پر الہام کرتا تھا اور وہ اس دین کی وہ حکمتیں بیان کرتے تھے جو صرف انہی کا حصہ تھا, اللہ نے ان کے قلم میں تاثیر رکھی تھی, اللہ نے ان کی زبان میں بے پناہ اثر رکھا تھا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان کے بعد مولانا قاسم نانوتوی, مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ, ان لوگوں کے آپ دیکھیں گے تو یہ دین کی علتیں بیان کرتے ہیں, دینی احکامات کی مصلحتیں بیان کرتے ہیں اور نگاہ وہاں تک پہنچتی ہے کہ پچھلے حکماء کی نگاہ کبھی کبھی وہاں تک نہیں پہنچتی. تیسری چیز جس کو شریعت ضروری قرار دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کی حفاظت ہونی چاہیے ہر ایک کے ذمے ہے, اور صرف شریعت ہی نہیں بڑی سے بڑی غیر مسلموں کی حکومت بھی اسے ضروری قرار دیتی ہے, وہ مال کا تحفظ ہے کہ حکومت چاہے کسی کی بھی ہو اپنے عوام کے مال کو لٹنے سے بچائے اور جو مال حکومت کے پاس ہے اس کی بھی حفاظت کرے. مال کی دوہری ذمہ داری ہے, حکومت کے پاس کانے ہیں, حکومت کے پاس ٹیکس لگانے کے اختیارات ہیں, حکومت کے پاس بہت سے اختیارات مالی معاملات کے ہیں, وہ اپنے مالی ذرائع کی بھی حفاظت کریں اور عوام کے مال کی بھی حفاظت کریں. آپ کو معلوم ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ملک میں ٹیکس لگایا اور انہوں نے ٹیکس کو یکساں نہیں رکھا, شام والوں سے زیادہ ٹیکس وصول کرتے تھے اور یمن والوں سے کم ٹیکس وصول کرتے تھے, ایک چیز ہے اس پہ ٹیکس لگایا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے فرض کر لیجئے کہ ایک درہم ہے, تو فرماتے تھے شام والے ہیں یہ ڈیڑھ درہم اس کا ٹیکس دیں. یہ سب فرضی بات کر رہا ہوں, فرضی بات سے مراد یہ کہ قیمتیں ہم فرضی کر رہے ہیں. اور یمن والوں کا آتا تھا تو فرماتے تھے ایک درہم ہے سوا درہم دے دیں. کسی نے پوچھا امیر المومنین اب دونوں سے ٹیکس وصول کر رہے ہیں, شام والوں سے بھی یمن والوں میں سے بھی, دونوں میں آخر فرق کیوں ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ شام والے امیر لوگ ہیں, ان پہ زیادہ ٹیکس لگے گا, ان سے زیادہ پیسہ وصول کیا جائے گا, اور یمن والے غریب لوگ ہیں, میں یمنیوں سے کم پیسے وصول کروں گا, اس لیے کہ ان میں استطاعت نہیں ہے, طاقت نہیں. یہ جتنا ٹیکسیشن کا نظام لوگ اب سمجھتے ہیں, سوچتے ہیں یا اس پہ فخر کرتے ہیں, انہیں چاہیے کہ وہ اسلامی معیشت کو بھی پڑھیں کہ پچھلے زمانوں میں کیا ہوتا تھا. اس لیے حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس مال کی بھی حفاظت کرے جو اس کی تحویل میں ہے, اور اپنی رعایا کے مال کی بھی حفاظت کرے. رعایا کے مال میں ڈاکہ پڑ جاتا ہے, رعایا کے مال میں چوری ہو جاتی ہے, حکومت کے ہاں ڈاکہ پڑ جاتا ہے, بیت المال میں چوری ہو جاتی ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جو لوگ راستے میں کوئی چیز اٹھا کر چل دیتے تھے اور اٹھائی گیری جسے کہتے ہیں, اس پہ سزا دیتے تھے کہ اسے کیوں کسی کی چیز اٹھائی ہے اور چل پڑا. اس قدر اطمینان اور اس قدر سکون کا معاشرہ تھا کہ محدثین کہتے ہیں کہ ہمارے قافلے ایران سے چلتے تھے, خراسان سے, اور ہم حج کرنے جاتے تھے اور عمرہ کرنے جاتے تھے, اور راستے میں جو علاقے پڑتے تھے وہاں کے گورنر نے کہہ دیا تھا کہ اگر تم جا رہے ہو اور تم اونٹ باندھنے والی رسی گر جائے تم سے کہیں اور وہ رسی کوئی اٹھا لے تو میری ذمہ داری رہی. ایک محدث کہتے ہیں میں نے جان بوجھ کے ایک جگہ رسی پھینک دی یا کوئی چیز پھینک دی, ایک سال کے بعد میں پھر اسی راستے میں آیا اور اس محلے میں آ کے کہا لوگوں سے کہ فلاں چیز میری یہاں کہیں گر گئی تھی, تم میں سے کوئی ہے؟ تو ایک آدمی گیا اور گھر سے اٹھا کر لے آیا, اس نے کہا یہ ہے جی آپ کی چیز, یہ آپ سے گر گئی تھی, آپ علامتیں بتائیں مجھ سے لے لیں. اس نے علامتیں بتائیں, اسے دے دی. اتنا پرامن معاشرہ یہ مسلمانوں نے قائم کیا تھا. اسی لیے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ لوگ جو مال لوٹتے ہیں, پہلے قصہ بیان کیا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹوں کا, قابیل قائن, موجودہ تورا جو ہے آپ اس میں دیکھیں تو قائن کا لفظ ملے گا, اور حابیل, حابیل وہ جو مظلوم ظلم سے شہید کر دیا گیا اور قابیل نے قتل کیا تھا. اللہ تعالیٰ اس قصے کے فوراً بعد فرماتے ہیں من اجل ذالک, اور اسی وجہ سے, من اجل ذالک سے مراد یہ نہیں ہے کہ دو بھائیوں کا جو قصہ بیان ہوا ہے, اس سے مراد یہ ہے کہ ناحق قتل, ناحق لوٹ, ناحق قتل جب ہوتے ہیں دنیا میں من اجل ذالک, اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے, اس کے مفاسد اور اس کے نقصان کیا ہیں. کتبنا علی بنی اسرائیل, ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا تھا, ان کے لیے یہ طے کر دیا تھا کہ انہ من قتل نفسا بغیر نفس, کہ کوئی آدمی بغیر کسی شرعی حکم کے کسی کو قتل کرے گا. یہ بنی اسرائیل کے لیے, تورات کے لیے اللہ نے فرمایا ہم نے وہاں لکھ دیا تھا کہ جو بھی کوئی کسی کو قتل کرے گا, او فساد فی الارض, یا زمین میں فساد پھیلائے گا, فکأنما قتل الناس جمیعا, یہ ایسے ہی ہے جس نے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا. تمام انسانوں کو کوئی نہیں قتل کر سکتا. قرآن کے اس لفظ پر غور کرنا چاہیے, فکأنما, گویا کہ اس کی فطرت کی طرف اشارہ ہے, اس کی فطرت کی ایزا پسندی کی طرف اشارہ ہے. ایک کو قتل کرتا ہے, دو کو کرتا ہے, تین کو کرتا ہے. یہ اسلامی حکومت اور مسلمانوں کی حکومت میں فرق ہے. مسلمانوں کی حکومت میں آج کے دور میں جہاں پر خود اقرار کرتا ہے کہ میں نے 150 آدمیوں کو قتل کیا ہے, 200 کو قتل کیا ہے, اسے بھی کوئی نہیں پوچھتا, اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے تورات میں یہ ضروری لکھ دیا تھا، ضروری قرار دیا تھا کہ دیکھو جو آدمی بھی شریعت کی اجازت کے بغیر، شریعت کی اجازت کس طرح سے ہوتی ہے، مثلا کسی نے قتل کیا تو اس کا خون، مثلا کسی نے ڈاکہ ڈالا تو اس کا خون جائز ہے، اور بھی بعض صورتیں، او فساد ان فی الارض، یا اس نے زمین میں فساد مچایا تو پھر کیا ہوگا، فکأنما قتل الناس جمیعا، اس کا اتنا ہی بڑا یہ جرم ہے ایک قتل بھی جیسے اس نے پورے انسانوں کو قتل کر دیا، ومن احیاها، اور جس انسان نے ایک کو بچا لیا، اس کا ترجمہ یہ کرنا کہ ایک کو زندگی دی، یہ ٹھیک نہیں ہے، فرق سمجھیے، زندگی دی وہ اللہ کے قبضے میں، اور کسی کو بچا لینا، اس کی زندگی کے لیے نئے اسباب پیدا کر دینا، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر دیکھو ومن احیاها، اور کسی نے اگر زندہ کرنے کے نہیں بلکہ اسباب ہلاکت سے اسے دور کر دیا، مر جاتا اگر آپ سے پناہ نہ دیتے، سردی سے ٹھٹر رہا تھا، عین ممکن تھا کہ اسے بخار ہوتا اور وہ مر جاتا، آپ نے اسے بچا لیا، ڈاکٹر ہے، کمال کی بات ہے ان ڈاکٹرز کے لیے، اللہ نے فرمایا من احیاها، جس آدمی کو تم نے زندگی کے اسباب مہیا کر دیے، فکأنما احیا الناس جمیعا، وہ اتنا ہی بڑا آدمی ہے جسے اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا، ہلاکت سے بچا لی، ٹرین کا حادثہ انہیں چلا تھا اور اس نے ہمت کر کے اس حادثے سے لوگوں کو بچا لیا، یہ اپریشیٹ کیا اس انسان کے اس جذبے کو، قحط پڑ گیا تھا، عین ممکن ہے لوگ مر جاتے، اس نے اپنے پاس جو کچھ تھا اس قحط میں خرچ کر دیا، آج کل چائنا وائرس پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، لوگوں کو چاہیے کہ لوگوں کی زندگیوں کو بچائیں، لوگوں کی بھوک کو دور کریں، اللہ کہتے ہیں من احیاها، اور جس نے ان چیزوں کو ہٹا دیا جس کی وجہ سے کوئی ایک انسان مر جاتا، فکأنما احیا الناس جمیعا، وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا، ولقد جاءتهم رسلنا بالبینات، اور ہمارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان یہودیوں کے پاس بہت واضح احکامات لے کے آئے تھے، بینات کا ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ بہت واضح معجزات انہوں نے دکھائے، لیکن معجزہ اس جگہ سے کچھ مناسبت ایسی اس کی بنتی نہیں، شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھا ترجمہ کیا ہے کہ وہ صاف احکامات دیکھ کے آئے کہ قتل نہیں کرنا، جہاں انسانی زندگی کو تحفظ مل سکتا ہے تم نے تحفظ دینا ہے، ثم ان کثیر منہ، اور پھر ان میں سے بہت سے یہودی ایسے ہیں، بعد ذالک، بہت سے لوگ اس ملک میں اس جگہ پر ایسے ہیں، فی الارض، اس زمین میں، لمسرفون، وہ زیادتی کرنے والے ہیں، بغیر وجہ کے لوگوں کو مارتے ہیں، بغیر وجہ کے قتل کرتے ہیں، بغیر کسی وجہ کے لوگوں پر ناحق مقدمے چلانا، بغیر کسی وجہ کے لوگوں کو جیل ڈال دینا، بغیر کسی وجہ سے لوگوں کو اچک لینا، اٹھا لینا تاکہ ان کی فیملی ساری کی ساری تنگ ہوتی پھرے اور وہ اور 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 وہ ترستے رہیں کسی کے آن کے لیے، یہ سوچنا چاہیے ان کو، اللہ نے فرمایا ہے پھر بہت سے ظالم ایسے بھی ہیں جو زمین میں حد سے بڑھے، اور ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ یہ ڈاکو، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، اور لوگوں دیکھو سزا ان انسانوں کی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے تو کوئی جنگ کر نہیں سکتا، یہ جس سودی نظام کو تمام مسلمان حکمرانوں نے، حکومتوں نے جاری کر رکھا ہے اور ہم عوام نے، مسلمانوں نے اسے قبول کر لیا ہے، ہم نہ اس کے خلاف بولتے ہیں، نہ اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، نام لوگوں کو یہ شعور اور تعلیم دیتے ہیں کہ یہ سود ہے، اس کے نظام سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، پکڑے جائیں گے اور مارے جائیں گے، یہ سود کا نظام، اللہ نے کہا فاذنوا بحرب من اللہ ورسول، یاد رکھو یہ سود کا نظام اللہ سے جنگ ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کرنا کوئی آسان بات ہے، ہم کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ذہنی طور پر نفرت کریں اس نظام سے، ہم اتنا تو کریں کہ ہم بیزاری کا اظہار کریں کہ اے رب جس نظام کے ہم تحت جی رہے ہیں، ربنا اخرجنا من ہذہ القرية الظالم اہلھا، اللہ اس بستی سے نجات دے کسی طرح جس کے حکمران ظالم ہیں، واجعل لنا من لدنک ولیا، اور اللہ اپنے پاس سے ہماری ولایت فرما، واجعل لنا من لدنک نصیرا، اور اللہ اپنے پاس سے کوئی مدد فرما، رب نجنی من القوم الظالمین، اللہ اس ظالم قوم سے نجات دے ہمیں، ہم اتنا بھی نہ کریں، اس کے اظہار پہ بھی ذلت کی دھمکیاں ملیں، کہاں جائے آدمی؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اور ہم بار بار آپ کی توجہ اس طرف دلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے فرشتے ماریں گے اور پوچھیں گے فیما کنتم، زندگی کہاں گزاری، کس نظام کے تحت؟ ہم میں سے کوئی ہے جو مرتے وقت ساری دنیا سے جس کے تعلقات منقطع ہو گئے ہیں وہ اور اس کا پروردگار ہی بس اب رہ گیا ہے، اور اگلوں نے اٹھا کر قبر میں رکھا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ہمارے فرشتے ماریں گے روح نکالتے ہوئے اور پوچھیں گے فی ما کنتم، زندگی کہاں گزار کے آئے؟ سود کے نظام کے تحت، بغیر کسی خلافت کے، بغیر کسی امارت کے. اور حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث میں کہتے ہیں کہ جب تم قبر میں لٹائے جاؤ گے نا، تو پہلا سوال ہوگا رب کون ہے، دوسرا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، تیسرا تمہارا دین کیا تھا، اور چوتھا سوال نہ مولوی بیان کرتے ہیں نہ کوئی بیان کرتے ہیں، آپ بھولے ہوئے ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چوتھا سوال فرشتے کریں گے، کہ فیما کنتا، زندگی کہاں گزاری؟ زندگی گزاری سود کے نظام میں، زندگی گزاری کافروں کے نظام کے تحت، زندگی گزاری ظلم کے نظام میں، اور ہم اف تک نہیں کرتے تھے، بولتے نہیں تھے، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہاں الا الذین، ہاں وہ لوگ جو کچھ نہیں کر سکتے تھے، وہ مجھ سے دعا مانگتے تھے اور کہتے تھے ربنا اخرجنا من ہذہ القرية الظالم اہلھا، اللہ اس بستی سے نجات دے دے جس میں ظالموں کی حکمرانی، کم سے کم یہ دعا تو پڑھا کریں، کم سے کم ذہنی طور پہ تو نفرت ہونی چاہیے، یہ اللہ سے جنگ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سورہ المائدہ ہے اور آیت نمبر بھیا اس کی بہت باریک لکھا ہے، پڑھا نہیں جا رہا. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسول، 27 سے لے کے 37 آیت ہے، اور جو لوگ ان کی سزا یہ ہے جو اللہ سے جنگ کریں. اللہ سے جنگ کون کرتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا، یہ سود کے نظام ہی ہے بس. ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جنگ کرے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشیات کا جو نظام بتایا ہے اور ڈاکہ ڈالنے سے منع فرمایا ہے، چوری سے منع فرمایا ہے، اس میں ان کی نافرمانی کرے. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ، یہ اللہ اور رسول کے ساتھ جو جنگ تھی اسی کی تشریح اگلے جملے میں کر دی علیہ الصلوۃ والسلام. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں وہ فساد کی کوشش کریں. فساد کی کوشش کیا؟ فساد کی کوشش یہ ہے کہ وہ زمین میں لوٹ مار مچائیں، وہ زمین میں لوگوں کی زندگی تنگ کر دیں. تو ان کی سزا کیا ہے؟ کہ یقتلوا، ایسے لوگوں کو قتل کر دینا چاہیے. یہ چار سزائیں اللہ نے فرمائی، یقتلوا، انہیں قتل کر دیا جائے، او یصلبوا، یا انہیں سولی دی جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا الٹے پاؤں ہاتھ ان کے الٹی ترتیب سے کاٹے جائیں، او ینفوا من الارض، یا زمین سے نکال دیے جائیں، ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کی دنیا میں ذلت کی زندگی ہے، ولہم فی الاخرت عذاب عظیم، اور آخرت تو ہم ان کو بہت شدید عذاب دیں گے، جو ڈاکہ ڈالے گا، جو دوسروں کا مال ہڑپ کر جائے گا. الا الذین تابوا من قبل، ہاں وہ لوگ، وہ ڈاکو، من قبل ان تقدروا علیہم، قبل اس کے کہ وہ کوئی ارتکاب کرتے، ابھی صرف اس درجے میں تھے کہ باتیں کر رہے ہیں اور تمہاری ان پہ قدرت نہیں ہے، گورنمنٹ نے انہیں بھی پکڑا نہیں ہے، تو اللہ فرماتے ہیں فعلموا ان اللہ غفور الرحیم، تو یاد رکھو اللہ اپنے بندوں کو معاف فرمانے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے، وہ صرف ایک منصوبہ ہی ہے، ایک بات ہی ہے، ابھی کوئی حرکت انہوں نے کی نہیں. چار سزائیں یہاں پر فرمائی ہیں. ایک تو اس پہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ڈاکہ وہ ہے جو ویرانے میں پڑا ہے، شہر سے کم 60-70 میل کے فاصلے پر پڑا ہے، اور کسی غیر آباد جگہ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، تو یہ وہ ڈاکو. لیکن امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا کمال ہے، امام محمد امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے برعکس فتویٰ دیا. انہوں نے کہا ڈاکہ ڈاکہ ہی ہے، چاہے شہر میں پڑے شہر سے دور پڑے، ڈاکے کی سزا یہی دی جائے گی. این یقتلوا، اگر ان ڈاکو نے چار سزائیں فرمائی ہیں، فرمایا کہ اگر وہ قتل کر دیں ڈاکو اور مال نہ لوٹیں، اس نے مال دینے میں مزاحمت کی اور انہوں نے اس کا مال چھوڑ دیا لیکن قتل کر دیا، تو پہلی سزا نافذ کی جائے کہ انہیں قتل کیا جائے. او یسلبو، یا دوسری سزا یہ ہے کہ سولی پر چڑھا دیا جائے. سولی پر چڑھانا یہ اس لیے ہے کہ ذلت زیادہ ہو، ورنہ قتل بھی کافی تھا. اللہ تعالی نے فرمایا سولی دی جائے، یعنی سولی پر کھڑا کر کے اس کا پیٹ چاک کر دیا جائے، ہاتھ پاؤں میں کیلیں گاڑ دی جائیں کہ تمہاری اتنی ہمت ہو گئی کہ تم معصوم مسافروں کو اور لوگوں کے مال پہ ہاتھ ڈالنے لگے. اتنی شدید سزا اللہ نے ارشاد فرمائی ہے، اسی لیے کہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ اس کی رعایا میں ایک ایک فرد کا مال بھی محفوظ رہے، نسل بھی محفوظ رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جان بھی محفوظ رہے. یہ تینوں حفاظتیں حکومت کا ذمہ ہے، دو حفاظتیں اور. اس لیے سولی پر چڑھائیں یا نہ چڑھائیں، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امام وقت پر ہے، حکمران وقت پر ہے، وہ چاہیں تو یہ سزا دیں، سولی چڑھا دیں تاکہ لوگ اس سے عبرت سیکھیں. وہ کسی مسئلے سے چاہتے ہیں کہ سولی نہ چڑھائیں، قتل کر دیے جائیں تو قتل کر دیے جائیں. او تقطع ایدیہم، یا پھر ان کے ہاتھ پاؤں الٹی ترتیب سے کاٹ دیے جائیں. اب اس نے ڈاکہ ڈالا، ڈاکوؤں نے قتل نہیں کیا، مال لوٹا ہے. قتل کرتے تو قتل ہوتے، سولی پہ چڑھتے، لیکن مال لوٹ لیا اور فرار ہو گئے. ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، دایاں ہاتھ بایاں پاؤں، بایاں ہاتھ دایاں پاؤں، یعنی الٹی ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے کاٹ دو. اور چوتھی بات او ينفوا من الارض، یا یہ ہے کہ پھر انہیں زمین سے نکال دیا جائے. زمین سے نکال دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس زمین سے نکال کے اسے بھیجنا کہاں. آخر کار امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں زمین سے نکال دیا جائے، یعنی قید میں ڈال دیا جائے. یہ قید میں ڈالنا اس وقت ہے جب وہ پکڑے جائیں اور پتہ چلے کہ منصوبہ یہی بن رہا تھا، محض باتیں ہی تھیں، منصوبہ تھا لیکن تھا تو صحیح. اور اگر اس سے بھی کم درجہ ہے کہ منصوبہ تھا، اب دو صورتیں ہو گئیں، یا تو پکڑے گئے یا نہیں پکڑے گئے. پکڑے گئے منصوبے ان کے سارے، شواہد اور آثار مل گئے، اب انہیں جیل بھیج دیا جائے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ وہ اتنے اس معاملے میں، ان چیزوں میں، ان تمام معاملات میں امیر المومنین رضی اللہ عنہ اتنے محتاط تھے کہ ایک لڑکا لایا گیا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ، لمبا قصہ ہے، امیر المومنین رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم نسب لوگوں کا خراب کرو گے؟ شرعی سزا اس پہ نافذ کی، بدکاری کی وجہ سے درے لگوائے گئے. اور ایک سال کے لیے امیر المومنین نے کہا اسے جیل میں ڈال دو، سال بھر جو لڑکا جیل میں رہ کے آئے گا نا، اسے خود کچھ شکل آئے گی کہ مجھے شادی کرنی ہے، یہ کرتوت کرنی ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ منصوبہ پکا بن گیا، موقع کی تلاش میں تھے. اسی لیے فقہا اللہ تعالیٰ فرماتے من قبل ان تقدروا علیہم، قبل اس کے کہ تم ان پہ قدرت پالو، انہیں پکڑ لو. اور اگر ان الذین تابوا، لیکن انہوں نے توبہ کر لی، تو پھر اللہ فرماتے ہیں اللہ بہت غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ یہ کرتوت کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں۔ اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اٹھائی گیری پر بھی سزا مقرر تھی، ایک شخص نے بیت المال کی جعلی مہر بنوا لی اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی مہر لگا کر وہ پیسے لے لیتا تھا بیت المال سے، امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو سزا بھی دی اور کوڑے بھی لگے اور ایک سال کی قید دی، لیکن اس زمانے میں بہت کم یہ جرم تھا، تھا صحیح، اور جو تھا تو انہوں نے اس کے ساتھ یہی کیا۔ اسی لیے مال کی حفاظت اتنی ضروری ہے حکومت کے ذمے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خلافت راشدہ سے دیکھیں کیسی کیسی مثالیں ملتی ہیں۔ ایک آدمی سے پوچھا تم نے زمین لی تھی اس کا کیا ہوا؟ اس کا امیر المومنین وہ زمین بیچ دی۔ تو اسے فرمایا کہ پیسہ کہاں ہے؟ اس نے کہا میرے پاس ہے۔ فرمایا اپنے پاس نہ رکھو، یہ پیسہ لے جا کر تمہاری بیوی کا جہاں بستر بچھا ہوا ہے، پلنگ ہے، چارپائی ہے، اس کے نیچے گڑھا کھودو اور یہ پیسہ حفاظت سے وہاں رکھ دو۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ اس لیے کہا کہ مرد کے پاس جب پیسہ ہوتا ہے تو ادھر ادھر کہیں نہ کہیں خرچ کرتا رہتا ہے، عورتیں ہوتی ہیں جو گھر میں پیسے کو سنبھال کر رکھتی ہیں۔ تو فرمایا، فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ عورت کو پیسہ دے دو، وہ سنبھالے گی، گھر اور خاندان کا نظام چلائے گی، تمہارے پاس رہیں گے تو ادھر ادھر کہیں خرچ کر دو۔ یہ اسے مشورہ دیا اس لیے کہ مال کی حفاظت ضروری، اسے کوئی مستثنا نہیں ہے سوائے ان انسانوں کے جن پہ اللہ نے زہد اور اللہ نے دنیا سے بے رغبتی کے اس مقام تک پہنچایا ہے کہ وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پہ ہیں اور مال کی محبت اللہ نے ان کے دلوں سے نکال دی۔ ایسے ہی قصہ یاد آتا ہے حیدرآباد دکن، اللہ تعالیٰ کبھی توفیق بخشے تم حیدرآباد پہ پوری ریکارڈنگ کرائیں کہ حیدرآباد ریاست تھی کیا چیز اور کون کون خوش نصیب لوگ تھے ان میں۔ میر عثمان علی خان نظام تھے تو وہ سپہر میں کنگ عثمان، کنگ کوٹھی جو تھی اس سے چلتے تھے، عثمان ساغر ایک جگہ ہے حیدرآباد میں، حیدرآباد دکن میں سیر کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ اور ایک دن وہ جو نکلے ہیں تو بڑا گیٹ دروازہ کھولا گیا کنگ کوٹھی کا، اور وہ کنگ کوٹھی کا دروازہ بازار کی طرف تھا، تو ان کے جو محافظ تھے جو خالص عرب دستے تھے وہ ان کے لیے جگہ بناتے تھے کہ ان کی گاڑی اطمینان سے جا سکے، کوئی حفاظت رہے ان کی، کوئی حملہ نہ کر سکے وغیرہ وغیرہ، چاوش انہیں کہتے تھے۔ تو چاوش جو تھے وہ بہت سے انہیں نظر آئے، تو میر عثمان علی خان تھوڑا سا پیدل چل پڑے اور گاڑی کے لیے بھی جگہ بن رہی تھی۔ تو وہ ان کے ساتھ نواب مہدی تھے اور ایک بہت مشہور شخصیت تھی وہاں کی، ضیاء الحسن موسوی ان کے والد تھے۔ نواب مہدی کی نظر جو پڑی تو یہ جو چاوش تھے ان کے درمیان ایک بالکل دبلا پتلا سا آدمی، اور جو ان کا محافظ تھا وہ اسے ذرا سا دھکا دے رہا ہے کہ آپ ادھر ہو جاؤ، میر عثمان تشریف لاتے ہیں اور نظام تشریف لاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو انہوں نے جو غور سے دیکھا کہ یہ منہنی سا بالکل دبلا پتلا ہے کون اور اس کی ٹوپی ہے کیا، تو ان کے منہ سے بے اختیار نکلا انہوں نے کہا او یہ تو حسرت موہانی ہے۔ عثمان جھٹ سے بولے، فرمایا بلاؤ ان کو۔ اب وہ داخل ہوئے، بلائے گئے، میر عثمان علی خان بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے اور کہا آپ حیدرآباد تشریف لائیں اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے، شکوہ فرمایا گویا کہ، اور آپ حیدرآباد آئیں اور ہمارے علاوہ کسی کے مہمان ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میر عثمان یہ کہہ رہے تھے اور وہ گھڑی دیکھ رہے تھے. میر عثمان باتیں کرتے رہے, وہ گھڑی دیکھ رہے تھے اور کہنے لگے کہ میر صاحب, میں نے فلاں آدمی کو اتنے بجے کا وقت دیا تھا اور میرا مذہب یہ ہے کہ وعدہ خلافی حرام, کبیرہ گناہ ہے, تو میں زیادہ بات نہیں کر سکتا, السلام علیکم. یہ کہہ کے حسرت موہانی چل پڑے. میر عثمان کا ایک رنگ آتا تھا اور جاتا تھا, آتا تھا اور جاتا تھا. میر عثمان وہ کپ کپی تاری ہو گئی, اس وجہ سے نہیں کہ انہیں غصہ آ گیا, اس وجہ سے کہ کلندر اور ایک مرد مومن نے صاف بات منہ پہ کہہ دی, کوئی ڈر نہیں ہے, کوئی روب نہیں ہے, کوئی خوف نہیں ہے. میر عثمان کے ساتھ اگر وہ تعلق بنا لیتے, میر عثمان کے ایک اشارے پر کروڑوں پتی اس زمانے میں ہو سکتے تھے. نواب مہدی کہتے تھے کہ اب مجھے پریشانی ہوئی کہ کپ کپی ان پہ تاری ہوگی, کانپ رہے ہیں, تو اب آئی سختی حسرت موہانی کی, اور انہوں نے کچھ بھی کہہ دیا تو حسرت موہانی کی سزا پر پورے بر صغیر میں, پورے متحدہ ہندوستان میں جو شور اٹھے گا اس کا مقابلہ کون کرے گا. میں بھی سوچ ہی رہا تھا یہ کہ میر عثمان بولے, فرمایا جو کچھ اس شخص کے بارے میں سنا تھا اس سے بڑھ کے پایا, اور گاڑی میں بیٹھے اور فرمایا کہ حسرت موہانی واقعی سچے مومن آدمی, یہ وہ لوگ ہیں جو کلندر تھے, جنہیں مال کی کوئی حق, یعنی زہد اور مال کی محبت سے بالکل بے نیاز اپنے اصولوں کی زندگی گزارتے تھے. یہ تو بیچ میں قصہ یاد آ گیا. وگرنہ شریعت یہ ضروری قرار دیتی ہے کہ مال جو ہے اس کے لیے تدبیر کی جائے, کارگر تدبیر کی جائے تاکہ اسے کمایا جائے. کارگر تدبیر کا مطلب یہ ہے, صحیح بخاری میں روایت آتی ہے, حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا اور وہ جا رہا تھا تو اس نے آواز سنی, اور آواز یہ آ رہی تھی, بادل سے کوئی کہہ رہا تھا کہ فلاں جگہ جا کر برس جاؤ. وہ بڑا حیران ہوا کہ غیب کی ایک آواز ہے, بادل کو حکم دیا جا رہا ہے کہ فلاں جگہ جا کر برس جاؤ. تو وہ آدمی سب کچھ چھوڑ کے اس بادل کی آواز اس کے پیچھے چل پڑا کہ فلاں جگہ کہاں. جب اس باغ میں پہنچا تو اس نے دیکھا راستے میں بارش ہوئی ہے, پھر بارش کی نالیاں جو ہیں چھوٹی چھوٹی نالیاں, ان سے پانی بہنا شروع ہو گیا. پھر اسے دیکھا کہ ایک بڑی نالی میں چلا گیا ہے, وہ نالی کے آخر پہ اس کا باغ تھا. پورے شہر میں کہیں بارش نہیں ہو رہی اور ایک جگہ ہوئی ہے اور اس کے باغ کو پانی دیا گیا ہے. تو اس کے پاس پہنچا, اس کا آپ کا یہ نام ہے, اس کا میرا یہ نام ہے, یہ باغ ہے, یہ باغ ہے. اس کا پوچھتے کیوں؟ اس کا میں اس طرح سے آ رہا تھا, اور اس طرح سے فرشتوں نے بادل کو کہا کہ فلاں کے باغ میں پانی چاہیے, چلے جاؤ. تو بادل آپ کے یہاں آ کے برسا ہے, آپ کیا تدبیر کرتے ہیں؟ یہ ہے کارگر تدبیر, جس کو شریعت کہتی ہے کہ لوگوں کو اختیار کرنی چاہیے. اس نے کہا میں کچھ نہیں کرتا, جتنی میری فصل ہے میں وہ ساری فصل جب اترتی ہے تین حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں, ایک فصل بیج کے لیے رکھ لیتا ہوں ایک حصہ, دوسرا حصہ اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے کھانے کے لیے, اور تیسرا حصہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتا ہوں. اس نے کہا جب تک تم یہ کرتے رہو گے اللہ بھی اسباب اور وسائل کو تم سے نہیں روکے گا. اس لیے اللہ تعالی نے دونوں طرف حکمرانوں کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ جو کانیں, سونا, چاندی, مختلف دھاتیں ان کے تصرف میں ہیں, ان کے ملک میں ہیں, گیس ہے, تیل ہے, مختلف چیزیں ہیں, اس کو بھی ضائع ہونے سے بچائیں, اور اسی طرح پبلک کی جو پراپرٹی ہے, اپنی ذاتی نجی ملکیت, اس کو بھی ضائع ہونے سے بچائیں. تو اس لیے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کی جان کی حفاظت کرے. یہ کیوں نہیں اٹھ کے کہہ دیتے کہ حکومت کی کیا ذمہ داری ہے، حکومت کا کیا حق پہنچتا ہے کہ جان کی ذمہ داری کا عہدہ لے؟ کہیں نا، جتنے ملحد ہیں وہ کہہ دیں، وہ اس پہ بھی کہہ دیں کہ حکومت کا کیا تعلق ہے نسل سے، نسل انسانی جیسے بھی پرورش پاتی ہے پائے، حکومت کو اس میں دخل نہیں دینا چاہیے. یہ فکرے انشاءاللہ آخر پہ کام آئیں گے، آپ اسے ذہن میں رکھیے. بڑے سے بڑا ملحد اٹھ کے کہہ دے کہ حکومت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے پبلک کے مال کا تحفظ کرنا. بھئی جب حکومت کی ذمہ داری آپ مال کا تحفظ بھی نہیں کر رہے، حکومت کی ذمہ داری میں آپ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ وہ جان کا تحفظ دیں، حکومت کی ذمہ داری میں آپ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ وہ نسب کا تحفظ کریں اور نکاح کے علاوہ جتنے ذرائع ہیں ان کو روکنے کی کریں، تو پھر حکومت کی ذمہ داری کیا ہے؟ تین چیزیں بیان ہوئی، جان کی حفاظت، نسل کی حفاظت اور مال کی حفاظت. دو چیزیں مزید ہیں، وہ انشاءاللہ آپ سے عرض کریں.